ایران پر پابندیوں کی عالمی سطح پر مخالفت، نتائج کی جانب سے روس اور چین کا انتباہ۔ حماس اور جہاد اسلامی کے ادغام کا فیصلہ، صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت پر زور۔ شمال جنوب کوریڈور اجلاس، کوریڈور کی اہمیت اور شمال جنوب کے درمیان تجارت کے فروغ پر زور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ خبرنامے کے ساتھ میثم رضا حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ روس اور چین نے ایران پر ایک طرفہ پابندیاں لگائے جانے کی ایک بار پھر مخالفت کی ہے۔
روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف مغربی ملکوں کی پابندیاں ایران کی معاشی ترقی کو روکنے اور اس کو تباہ کرنے کی غرض سے عائد کی جا رہی ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بدھ کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے خلاف مغرب کی پابندیاں بے سود ہیں، کیونکہ ان پابندیوں کی وجہ سے ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے اور اسے مزید وسعت دینے میں اور زیادہ پرعزم ہو جائے گا۔ دوسری طرف چین نے بھی کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیوں کی حمایت نہیں کرے گا۔ چائنا اورگ انٹرنیٹ ویب سائٹ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سن 2011 میں ایران اور چین کے درمیان تجارتی لین دین کی شرح 40 ارب ڈالر سے زیادہ رہی ہے، لکھا ہے کہ بیجنگ تہران کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ چینی ویب سائٹ چائنا ارگ نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں لکھا کہ چین اور ایران کے درمیان معاشی اور تجارتی لین دین کی شرح سن 2010 میں 29 ارب 600 ملین ڈالر تھی، جو سن 2011 میں 41 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ چین کی اس ویب سائٹ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کو لے کر چین اور امریکہ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، ایران کے ساتھ چین کے تجارتی لین دین کی حمایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چین ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور وہ آنکھ بند کر کے امریکی احکامات کی پیروی نہیں کر سکتا اور اقوام متحدہ کے ذریعے عائد کی گئی پابندیوں سے ہٹ کر کسی بھی طرح کی پابندی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس ویب سائٹ نے لکھا کہ ایران اور چین کے تجارتی تعلقات معمول کے مطابق اور خوشگوار ہیں اور چین کی خارجہ پالیسی امن و ترقی کے اصولوں پر استوار ہے۔ ویب سائٹ چائنا آرگ نے لکھا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں سے نہ صرف یہ کہ خلیج فارس میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے پوری دنیا کی معیشت پر بھی بہت ہی سنگین اثرات مرتب ہوں گے اور جدید ترقی یافتہ ملکوں کی معیشت اور مالی بحران مزید گہرا ہو جائے گا۔ اس درمیان ہندوستان نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران سے تیل کی درآمدات جاری رکھے گا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اگرچہ امریکہ نے ایران کے تیل پر پابندیوں کو عملی بنانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں، لیکن ہندوستان ایران سے تیل خریدتا رہے گا۔ ہندوستان کی پیٹرولیم کی وزارت کے ایک عہدیدار سدھیر بھار جاوا نے بھی رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں کہ ہندوستان کی حکومت نے آئل کمپنیوں سے کہا کہ وہ ایران سے تیل کی درآمدات کی شرح کم کر دیں۔ واضح رہے کہ چین کے بعد ہندوستان ایران سے تیل خریدنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ ہندوستان روزانہ 4 لاکھ بیرل تیل ایران سے خریدتا ہے۔
یورپ میں اقوام متحدہ کے دفتر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے ایران کے ایٹمی سائنسدان احمدی روشن کی دہشت گردانہ حملے میں شہادت پر عالمی اداروں، خاص طور پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی خاموشی پر تنقید کی ہے۔ یورپ میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایران کے سفیر محمد رضا سجادی نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ نامی پلاوی کو ایک خط ارسال کر کے کہا ہے کہ ایران کے سائنسدانوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ایران مخالف ملکوں کی مذمت کیا جانا ایک لازمی امر ہے اور عالمی اداروں کو چاہیے کہ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی کھل کر مذمت کریں۔ اس خط میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات پر عالمی اداروں اور خاص طور پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی سے جرائم پیشہ عناصر اور زیادہ گستاخ ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ کے نام ایران کے سفیر نے اپنے خط میں کہا ہے کہ یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ گزشتہ 2 برس سے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو بعض ملکوں کی طرف سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے ایٹمی سائنسدان احمدی روشن کو 11 جنوری کو تہران میں امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹوں نے بم کا دھماکہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ ایرانی عوام کے دشمنوں نے اس سے پہلے بھی ایٹمی سائنسدانوں مسعود علی محمدی، مجید شہریاری اور داریوش رضائی کو شہید کر دیا تھا۔ ناوابستہ تحریک کے رکن ملکوں نے امریکہ کے ایک جاسوس طیارے کے ذریعے ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مذمت کی ہے۔ ناوابستہ تحریک کے رکن ملکوں نے نیویارک میں اپنے ایک بیان میں امریکہ کے جاسوس طیارے کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ نئے عیسوی سال میں ناوابستہ تحریک کے رکن ملکوں کے پہلے اجلاس میں، جو نیویارک میں اقوام متحدہ کے دفتر میں منعقد ہوا، ایک بار پھر اقوام متحدہ کے منشور کی تمام ملکوں کے ذریعے پاسداری کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ تمام ملکوں کی عرضی سالمیت اور اقتدار کا ہر حال میں خیال رکھا جانا چاہیے۔ ناوابستہ تحریک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ تحریک اسی اصول کے تحت گزشتہ 4 دسمبر کو امریکہ کے ایک جاسوس طیارے کے ذریعے ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے اقدام کی مذمت کرتی ہے اور اسے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی تصور کرتی ہے۔ نئے عیسوی سال میں ناوابستہ تحریک کے ممالک کے مندوبین کے پہلے اجلاس میں اقوام متحدہ نے ایران کے مستقل مندوب نے اپنی تقریر میں امریکہ کے جاسوس طیارے کے ذریعے ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک بیہودہ فوجی اقدام سے تعبیر کیا۔ اطلاعات ہیں کہ حماس اور جہاد اسلامی تنظیموں نے ایک دوسرے میں ضم ہونے کے سلسلے میں صلاح و مشورے شروع کر دیے ہیں۔
غزہ میں فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ نے منگل کو جہاد اسلامی تنظیم کے ایک وفد سے ملاقات میں ان دونوں فلسطینی تنظیموں کو ایک دوسرے میں ضم ہو جانے کے سلسلے میں اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ دریاسنا حماس کے ایک سینئر لیڈر خلیل الحیا نے بھی بدھ کو اس بات کی تصدیق کر دی کہ دونوں تنظیموں کے ایک دوسرے میں ضم ہونے کے سلسلے میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس پوری نیک نیتی کے ساتھ فلسطینی تنظیموں کے درمیان ہر قسم کے فاصلے کو کم کرنے، غرب اردن اور غزہ کو دوبارہ ایک دوسرے سے متصل کرنے اور قومی اتحاد کے لیے کام کر رہی ہے۔ حماس کے لیڈر نے کہا کہ فلسطینی گروہوں کے اتحاد کے ذریعے قومی اتحاد کی حکومت تشکیل دی جا سکتی ہے اور اسی طرح صہیونی حکومت کی سازشوں کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حماس کے ایک اور رہنما اسماعیل الاشقر نے بھی حماس اور جہاد اسلامی کے آپس میں ادغام کے عمل اور کوششوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم قومی مفاہمت کے دور میں ہیں اور حماس اور جہاد اسلامی کے مشترکات ان کے نظریاتی اختلافات سے کہیں زیادہ ہیں۔ اسماعیل الاشقر نے کہا کہ ان دونوں گروہوں کے اتحاد سے سب سے پہلے تمام فلسطینی گروہوں اور فلسطینی عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ حماس کے ایک اور رہنما محمد الہندی نے بھی حماس اور جہاد اسلامی کے آپسی اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حماس اور جہاد اسلامی کے آپس میں ادغام کا نظریہ کافی عرصے سے پیش کیا جا رہا تھا، لیکن اب اس وقت اس پر کھل کر بات ہو رہی ہے اور اس وقت اس کے امکانات پر پوری سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حماس کے رہنما محمد الہندی نے کہا کہ حماس اور جہاد اسلامی کا ادغام فلسطینی عوام کی امنگوں کے نفع میں ہوگا اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ فلسطینی عوام صہیونی حکومت کے ساتھ ہر قسم کے سازباز کے عمل اور مذاکرات کے مخالف ہیں۔ فلسطین کے منتخب وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کے مشیر یوسف رزقہ نے ان دونوں فلسطینی گروہوں کے آپس میں ضم ہو جانے کے عمل کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مجوزہ مذاکرات منسوخ کر دے۔ رزقہ نے کہا کہ فلسطین کی منتخب حکومت کی وصولی پالیسی قومی آشتی اور اتحاد کی پالیسی ہے اور حماس اس راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے مشیر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ اور اسرائیل فلسطینی تنظیموں میں اتحاد نہیں دیکھنا چاہتے، تمام فلسطینی گروہوں سے کہا کہ وہ قومی آشتی کا راستہ انتخاب کریں اور اسے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل پر ترجیح دیں۔
نئی دہلی میں شمال جنوب کوریڈور اجلاس میں کوریڈور کی اہمیت اور شمال اور جنوب کے درمیان تجارت کے فروغ پر زور دیا گیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
شمال جنوب کوریڈور اجلاس دہلی میں منعقد ہوا، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران سمیت 16 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ایران، ہندوستان، ترکی، عمان، روس، ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان، آذربائیجان، شام، ازبکستان، ارمینیا، جارجیا اور بیلاروس سمیت 16 ملکوں کے مندوبین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں مذکورہ ملکوں کے سفرا اور بعض دوسرے عہدیداروں نے اقتصادی اور تجارتی فائدے کے لیے شمال جنوب کوریڈور کی اہمیت و افادیت پر زور دیا اور اس سلسلے میں ٹرانزٹ کی سہولت فراہم کرنے کی اپنے ملک کی آمادگی ظاہر کی۔ بعض ممالک نے جو فی الحال اس پروجیکٹ میں شامل نہیں ہیں اس میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی اور بعض دوسرے کوریڈور پروجیکٹوں کا ذکر کیا جو مذکورہ پروجیکٹ کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں. ان مندوبین نے اس سلسلے میں کئی تجاویز پیش کی ہیں جن پر بعد میں غور کیا جائے گا. اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے نائب وزیر سڑک اور شہر سازی شہریار آفندی زادے نے فریقین کے درمیان ٹرانسپورٹ اور تجارت کے تعلقات میں زیادہ سے زیادہ توسیع پر زور دیا اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ سبھی رکن ممالک کے لیے شمال جنوب کوریڈور میں توسیع و ہم آہنگی کے تعمیری نتائج برآمد ہوں گے. انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی میں شمال جنوب اور جنوب شمال کے تعلقات میں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کے مابین تعاون، ارزوں اور آسان حمل و نقل کے ساتھ تجارتی تبادلوں میں توسیع اور نئے بازاروں کے قیام میں اہم کردار کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ شمال جنوب کوریڈور ایشیا اور یورپ کے درمیان نقل و حمل کی تجارت کو آسان بناتا ہے. اس وقت ایشیا اور یورپ کے درمیان زیادہ تر تجارت سوئس چینل کے روایتی راستے سے انجام پاتی ہے. جنوب شمال کوریڈور اس وقت بحر ہند سے ایران کی جنوب بندرگاہوں، دریائے خزر اور مرکزی ایشیا سے قفقاز کے علاقے تک پھیلا ہوا ہے اور وہاں سے شمالی بندرگاہوں کے ذریعے روس اور شمالی یورپ کو جوڑتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ پر عمل درآمد سے تجارت کے لیے یورپ تک مسافت 40% کم ہوگی اور اخراجات بھی 30% کم ہوں گے. شہر آفندی زادے نے کہا کہ اس اجلاس سے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں اور سبھی ملکوں نے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے سنجیدگی ظاہر کی ہے اور آئندہ مہینوں میں اس سلسلے میں ماہرین کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹورک، دہلی.
ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مرتد سلمان رشدی کو ہندوستان نہ آنے دے. مرتد رشدی کے مجوزہ دورے ہندوستان سے ناراض ہندوستانی مسلمانوں نے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کر کے رشدی کے ہندوستان میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے. ہندوستان کے مذہبی مدارس اور مختلف تنظیموں نے بھی اپنے بیانات میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رشدی کو ہندوستان آنے سے روکے. ہندوستان کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ مرتد رشدی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مقدسات کی اہانت کر کے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. تازہ رپورٹ یہ ہے کہ جس پروگرام میں شرکت کے لیے مرتد رشدی ہندوستان جا رہا تھا اس کے منتظمین نے پروگرام کے شیڈول سے اس کا نام حذف کر دیا ہے. یاد رہے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فروری 1979 میں شیطانی آیات نامی گمراہ کن کتاب کے مرتد مصنف سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ جاری کر کے اسے واجب القتل قرار دیا تھا، جس کے بعد سے وہ سخت پہرے میں ہی باہر نکلتا ہے. مرتد سلمان رشدی اس فتوے کے صادر ہونے کے بعد بارہا اپنی رہائش تبدیل کر چکا ہے. پاکستان میں ارکان پارلیمان نے سابق صدر پرویز مشرف کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. پریس ٹی وی کے مطابق پاکستان کے ارکان پارلیمان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پرویز مشرف کے پاکستان میں داخل ہوتے ہی انہیں گرفتار کر لے. ان ممبران پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ مشرف نے اپنے دور اقتدار میں ملک کا آئین توڑا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر سینیٹر رضا ربانی نے ایک درخواست تیار کر کے مشرف کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور اس بات پر زور دیا ہے کہ مشرف کے پاکستان پہنچتے ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے. رضا ربانی نے کہا کہ پاکستان کے آئین کی شق 6 کے مطابق مشرف کو ملک کا شمسی ایئر بیس امریکیوں کے حوالے کیے جانے کے جرم میں گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا جائے. رضا ربانی نے اسی طرح مشرف پر سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہونے کا بھی الزام عائد کیا. سینیٹر رضا ربانی نے جو درخواست تیار کی ہے اس پر متعدد ارکان پارلیمان کے دستخط ہیں. واضح ہے کہ پاکستان کے سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنوری کے آخر میں پاکستان واپس لوٹیں گے اور آئندہ عام انتخابات میں حصہ لیں گے. روس نے شام کے خلاف پابندیوں اور وہاں غیر ملکی فوج بھیجے جانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بدھ کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کا ملک شام پر پابندیاں عائد کیے جانے کا مخالف ہے اور اس عمل کی حمایت نہیں کرے گا. روسی وزیر خارجہ نے اسی طرح شام میں فوجی مداخلت کے منصوبے پر بھی تنقید کرتے ہوئے اس کی مخالفت کا اعلان کیا. روسی وزیر خارجہ کے بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب منگل کو شام پر پابندیوں کا جائزہ لینے کے لیے بلایا گیا سلامتی کونسل کا اجلاس کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا. واضح رہے کہ روس نے اب تک ان سبھی قراردادوں کی مخالفت کی ہے جن میں شام پر پابندیاں عائد کیے جانے کی بات کی گئی تھی. گزشتہ برس اکتوبر کے مہینے میں بھی روس اور چین نے مغربی ملکوں کی طرف سے شام کے خلاف پابندیاں عائد کیے جانے سے متعلق پیش کی گئی قرارداد کی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے اس کو ویٹو کر دیا تھا. شام میں گزشتہ برس مارچ سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور شام کے حکام کی طرف سے ملک میں وسیع اصلاحات کے اعلان کے باوجود دہشت گرد عناصر بعض مغربی اور عرب ممالک کی سرپرستی میں شام کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دے کر عام شہریوں اور سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں دہشت گردانہ حملوں میں کم از کم 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مسلح افراد نے بدھ کو بغداد کے جنوبی علاقے میں بیداری کونسل کے ایک رکن کے گھر میں داخل ہو کر بیداری کونسل کے ممبر اور اس کے 4 بچوں کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے منگل اور بدھ کی درمیانی رات بغداد کے محلے العدل میں بھی اسی کونسل کے ایک رکن کو گولی مار دی گئی تھی۔ عراقی پولیس کا کہنا ہے کہ بیداری کونسل کے رکن ولید بہادلی کو اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ اپنے گھر سے نکل کر کہیں جا رہے تھے۔ اس حملے میں ولید بہادلی کی بیٹی بھی شدید طور پر زخمی ہو گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے احاطے میں دھواں پھیلانے والا بم پھینکا گیا۔ خبروں کے مطابق وائٹ ہاؤس کے سیکورٹی حکام نے کہا ہے کہ بدھ کو وائٹ ہاؤس کی دیوار سے اس کے احاطے کے اندر دھواں پھیلانے والا ایک بم پھینکا گیا۔ اس واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس کے اطراف میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ یہ بم وال اسٹریٹ مخالف تحریک کے کارکنوں نے ہی پھینکا ہے۔ وال اسٹریٹ مخالف تحریک کے کارکن منگل سے وائٹ ہاؤس کے گرد اجتماع کیے ہوئے ہیں۔ اس مظاہرے میں تقریباً 1000 افراد شریک ہیں۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وال اسٹریٹ مخالف تحریک کے کارکنوں کے ایک گروہ نے واشنگٹن میں ایوان نمائندگان کی ایک عمارت پر قبضہ کر لیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مظاہرہ کر رہے لوگوں نے ایوان نمائندگان کی اس عمارت پر قبضہ کرنے کے بعد اپنا مشہور نعرہ لگایا کہ ہم 99% ہیں۔ ان مظاہرین نے کوشش کی کہ وہ ایوان نمائندگان کے ممبران تک پہنچ جائیں مگر پولیس نے ان کا راستہ روک دیا۔ وال اسٹریٹ مخالف تحریک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ واشنگٹن میں بدھ کی رات کو وسیع مظاہرہ کریں گے۔ واشنگٹن میں ایوان نمائندگان کی عمارت پر قبضہ بینک آف امریکہ کے سامنے اس بینک کے خلاف ہونے والے مظاہرے کے ایک دن بعد کیا گیا ہے۔ امریکی پولیس نے ان مظاہروں کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ میانمار کی حزب اختلاف کی رہنما آنگ سان سوچی نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنا نام پیش کر دیا ہے۔ اس وقت میانمار میں فوج کے زیر اثر حکومت ہے اور آنگ سان سوچی نے تبدیلی کا نشان لیے ضمنی انتخابات میں امیدوار کی حیثیت سے شرکت کرنے کی غرض سے اپنا نام رجسٹرڈ کرایا۔ میانمار میں ضمنی الیکشن 1 اپریل کو ہوگا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پارلیمانی انتخابات کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ یاد رہے کہ نوبل انعام یافتہ میانمار کی اپوزیشن رہنما سوچی برسوں اپنے گھر میں نظر بند تھیں۔ انہیں 2010 میں رہا کیا گیا تھا۔ اور آخر میں ایک بار پھر اہم ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایران پر پابندیوں کی عالمی سطح پر مخالفت، نتائج کی جانب سے روس اور چین کا انتباہ۔ حماس اور جہاد اسلامی کے ادغام کا فیصلہ، صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت پر زور۔ شمال جنوب کوریڈور اجلاس، کوریڈور کی اہمیت اور شمال جنوب کے درمیان تجارت کے فروغ پر زور۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور آپ ملاحظہ فرمائیے تصویری رپورٹ۔
Mira, esta es la mejor publicidad que... Mediación de San Antón, recibe esta bendición.